الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى في موضع آخر ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدين والحمد لله رب العالمين. یہ جو ایام اور موسم چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان خاص نوازشات اور رحمتوں اور برکتوں والے ایام اور مہینے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی معاملات اپنے بندوں کے لیے کیے جاتے ہیں. شعبان المعظم اختتامی ہفتہ اس کا چل رہا ہے اور اب جو آنے والا ہفتہ ہے تو اس میں یا اتوار کو اگلے آئندہ پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف مواقع دنیا میں عطا فرمائے ہیں. بعض کام ان کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی سے ہے کہ ان کی عبادت اور بندگی براہ راست بندہ تمام کام تمام چیزیں چھوڑ کر وہ عبادات بجا لاتا ہے، اور بعض امور ایسے ہیں کہ ان کا تعلق بندے کی اپنی ضروریات سے یا اس سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کی ضروریات سے ہوتا ہے. لیکن جو کہ یہ اسلام اور دین اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مومن مسلمان کے لیے اس کی عام اور روزمرہ کی ضروریات اور معمولات جب وہ اتباع نبوی میں انجام دیتا ہے تو ان کو عبادت کا درجہ دے دیا. پھر عبادت میں بھی کچھ چیزیں خاص عبادت سے ہی تعلق رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں صرف عادات سے تعلق رکھتی ہیں کہ وہ صرف ضروریات زندگی ہی ہوتی ہیں، لیکن ایک مومن مسلمان کی وہ چیز اللہ کے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کی وجہ سے دین بن جاتی ہے اور عبادت بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ مومن بندے اور بندیاں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کریں، محنت کریں اور مستعدی دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پورا کرنے میں مستعدی اور ذوق و شوق یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے تو شفقت کے طور پر ہر معمول کو آسانی سے بتاتے بھی تھے اور آسان معمولات امت کے لیے آپ نے تعلیم فرمائے. خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے بہت غمخوار تھے اور امت کی طرف سے بہت فکر مند تھے، تو خود تو رات دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فریاد میں اور آہ و بکا میں لگے رہتے تھے. تو ایسی صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھرپور تھے, لیکن چونکہ امت کا خیال تھا تو امت کے معاملے میں آسانی اور امت کے معاملے میں شفقت کو ہی آپ نے ترجیح دی. بہرحال جو معمولات ایسے ہیں, جیسے دن بھر میں 5 نمازیں ہیں, سال بھر میں رمضان مبارک کے روزے ہیں, اور صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہے, صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج ہے, تو ان چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسان اور ہلکا معاملہ رکھا. 24 گھنٹوں میں صرف نماز کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آدمی حاضری دے دے. ایک صحابی آئے اور وہ نو مسلم تھے, نئے نئے اسلام کا سلسلہ ہوا تھا, پھر وہ ذوق و شوق کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال فرما رہے تھے, تو حضور نے ان کو اسی طرح سے تعلیم دی جیسے نماز کا بتایا, تو نماز کی 5 نمازیں اور اس کی فرضیت کے سلسلے بیان کیے. تو انہوں نے پوچھا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے, حضور نے فرمایا کہ اپنی آسانی کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ نوافل ادا کر سکتے ہو. روزوں کا ذکر آیا تو روزوں میں انہوں نے پوچھا کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کچھ ہے فرض مجھ پہ روزوں کے حساب سے, فرمایا نفلی روزے رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو. اسی طرح ان احکامات کے لیے آپ نے یہی چیز بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرض تو یہی چیزیں کی ہیں, لیکن فرض کے علاوہ کوئی اگر امور انجام دیتا ہے, حج ہے, صدقات خیرات ہیں, نوافل ہیں, نفلی روزے ہیں, تو یہ انسان اپنے طور پر اضافی ادا کرنا چاہے تو اپنے اختیار میں معاملہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مخصوص اوقات اور مخصوص جو ہے احکامات دے کر اس کا پابند بنایا اور باقی معاملات میں آسانی دے دی اور اختیار دے دیا. اوقات کے اعتبار سے بھی جیسے بعض نوافل ہیں, اشراق ہے, چاشت ہے, سورج ڈھلنے کے بعد, زوال کے بعد 2 یا 4 رکعت تحیت الزوال ہے, اور مغرب کے بعد 4 رکعت یا 6 رکعت, ویسے 6 رکعت ہوتی ہے, 12 بھی پڑھتے ہیں, بعض بزرگوں کا معمول 20 کا بھی ہے, تو وہ اوابین کہلاتی ہے. اوابین یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والوں کی نماز, تو وہ قیمتی لمحات ہیں وہ بھی, اور بہت زیادہ قبولیت کے جو مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقعہ ہے, تو پھر اس کے بعد زیادہ نہیں تو انسان کوئی 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے, تو اوابین کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت کا معاملہ عطا فرمائیں گے اور فضیلت ملے گی. تاہم کبھی انسان جو ہے موقع بنا کے 6 رکعت 4 رکعت اس طرح پڑھتا رہے, جب زیادہ نہیں پڑھتا تو 2 رکعت ہی پڑھ لے, اس میں اوابین کی بھی نیت کر لے, تو یہ نوافل بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ایسے ہی عشاء کے بعد جب آدمی سنتیں پڑھتا ہے, 2 رکعت سنت موقع ہے, اور سنت موقع کے بعد پھر 2 یا 4 رکعت وتروں سے پہلے, یہ بھی بہت فضیلت والے نوافل ہیں. 2 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو کتاب الاثار میں ہے کہ وہ کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی, تو وتروں سے پہلے سنتوں کے بعد, تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی حامل عبادت ہے. اور والد ماجد ناصح الامت مصلح ملت حضرت اقدس حضرت والا مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی نور اللہ مرقدہ, وہ وقتاً فوقتاً اس کی اہمیت اور فضیلت نوافل کی جب بیان فرماتے تھے تو ان نوافل میں وتر سے پہلے بھی 2 یا 4 رکعت فرماتے تھے پڑھ لیں, اور اس میں تہجد کی بھی نیت کر لیں, تو تہجد گزاروں میں ہی اللہ تعالیٰ شمار فرمائیں گے اور آخرت میں تہجد گزاروں میں ہو جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ توفیق دے, ہمت دے جوانی میں اور ادھیڑ عمر میں, تو انسان میں ہمت ہوتی ہے, صحت بھی ساتھ دے رہی ہوتی ہے, تو تہجد بھی جب جب موقع مل جائے تو آخری پہر بھی کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لے, ذکر اذکار کر لے, دعائیں مانگ لے, اس وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, عبادات بھی قبول ہوتی ہیں, اور انسان صحیح معنی میں فریش ہو جاتا ہے. جتنا لطف اس کو دنیا کے معاملات اور معمولات, گھومنا پھرنا, سیر سپاٹے, سیر و سیاحت مزہ نہیں دیتے, اس سے زیادہ لطف اور سرور رات کے آخری پہر کے نوافل, تہجد, اور اس طریقے سے اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں انسان کو بہت سکھ اور چین پہنچاتی ہیں. دن بھر بھی انسان بہت مسرور اور پرسکون رہتا ہے, چہرے پر نور رہتا ہے, اور انسان جو ہے وہ بہت پر اعتماد رہتا ہے, اور اس طرح اس وقت کی دعائیں بہت کام کی ہوتی ہیں. دعائیں بھی مانگنے کا معمول رہنا چاہیے, نمازوں کے بعد چند منٹ مانگ لیں, اور اسی طریقے سے 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت جب بھی موقع ملے تو ایک دفعہ ضرور ذرا تسلی سے دعائیں مانگ لے. اپنے سارے مسائل آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دے اور خوب سکون سے رکھ کے اور بے فکر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے, تو دعائیں بھی مانگتے رہنا, یہ بھی عبادت کا بڑا حصہ ہے. حضور نے فرمایا اب دعا مخ العبادہ, دعا عبادات کا مغز ہے, اور اب دعا سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو دعا ہتھیار ہے, جب انسان اس ہتھیار کو استعمال کرتا رہے گا, اس ہتھیار سے لیس رہے گا, مسلح رہے گا, تو یہ مسلح مومن ہر لحاظ سے کامیاب ہو کامران رہے گا. اب کامیابی اور کامرانی کوئی انسان اپنے طور پر کوئی فکس کر لے کہ بھائی یہ چیز ہوگی تو میں کامیاب ہوں, یہ چیز نہیں ہے تو میں ناکام ہوں. کوئی سوچے کہ میری ایک بڑی کمپنی ہو, کمپنی میں اتنے کم از کم ملازمین ہو, اور میری اتنی گاڑیاں ہوں, اور میری کوٹھی ایسی ہو فلاں علاقے میں ہو تو میں کامیاب ہوں. تو یہ تو اس کا اپنا مقرر کردہ سلسلہ اور نصاب ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس چیزیں کیا بلکہ اس سے آگے کا بھی مل جاتا ہے تو ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. پیٹ جو ہے, ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کھانا کھاتا ہے پیٹ بھر لیتا ہے پھر دوسرے وقت پہ کھانے کا انتظار کرتا ہے, لیکن یہ جو مال کی ہرس اور ہوس ہے یہ, اور دنیا کی ہرس اور ہوس یہ ختم نہیں ہوتی, بڑھتی رہتی ہے. آدمی بڑے بڑے سلسلے پھیلا لیتا ہے دنیا بھر میں, اس کے باوجود بھی چاہتا ہے کہ نہیں اب یہ سیٹ اپ ڈال دو, اب یہ سیٹ اپ ڈال دو, اور اب یہ کر دو, فلاں چیز کر لو, بڑھاتا ہی رہتا ہے بڑھاتا ہی رہتا ہے. وہ پتہ نہیں دنیا کا کیا بننا چاہتا ہے, قارون کی دنیا کا کنگ بننا چاہتا ہے یا پتہ نہیں کیا, تو وہ لگا ہی رہتا ہے. ہاں کوئی مقصد ہو, کوئی سلسلہ ہو کہ آدمی وہ دولت جو بنا رہا ہے, سلسلہ بنا رہا ہے, اس سے کوئی دین کی داغ بیل ڈال رہا ہے, دینی ادارے قائم کر رہا ہے, دینی خدمات انجام دے رہا ہے, اور اس طرح مخلوق خدا کی خدمات انجام دے رہا ہے, اور پھر وہ جو ہے نا اس طریقے سے اس کو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے, اپنی دولت کو بروئے کار لا کے آگے بڑھا رہا ہے, تو بات سمجھ میں آتی ہے. جیسا کہ بعض بعض ایسے افراد موجود ہیں کہ جو دولت کو اسی لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس دولت سے پھر وہ مخلوق خدا کی خوب خدمت کر رہے ہیں, تو یہ تو بات چلو ٹھیک ہے, لیکن ویسے ہی انسان عیش و عشرت میں ہی بڑھتے چلا جا رہا ہے, بڑھتے چلا جا رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اس سے معاملہ کچھ جو ہے وقتی طور پر دنیا کا تو شاید ہو سکتا ہے اس کو حاصل ہو, لیکن ایسی دولت وہ سب لاحاصل اس وقت ہو جاتی ہے جب انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے کام وہی کرنا چاہیے جس میں انسان کو نفع زیادہ سے زیادہ حاصل ہو. تو یہ جو عبادات ہیں, اب کسی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کی توفیق دے دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ منصوبہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, اللہ کے حبیب اور نبی کا اور نبیوں کا دیا ہوا منصوبہ ہے, کہ اس منصوبے میں اگر مومن بندہ استقامت سے لگ گیا تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کے یاد کی توفیق مل گئی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا, اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا, تو یہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے. اور دنیا کے سارے پکڑوں میں لگا ہوا انسان, لیکن نماز کے وقت کے لیے اس کو اور نماز کی ادائیگی کے لیے فرصت نہیں ملتی, تو سب کچھ بیکار ہے. یہ سب مٹی اور گارے پر محنت ہو رہی ہے, گارا اور مٹی, بس کی شکلیں بدل بدل کے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے شاہکار دکھا رہے ہیں, ورنہ حقیقتا سب گارا اور مٹی ہیں. ہم لوگ سب بھی گارا اور مٹی ہیں, مٹی سے شکلیں اللہ تعالیٰ نے بدل بدل کے اپنے قدرت کے شاہکار دکھائے ہیں. ایک بات یاد آ رہی ہے, نصیحت آموز بچپن کے زمانے کی, جامعہ العلوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن, جب ہم لوگ تعلیمی زمانہ چل رہا تھا تو حفظ کا دور تھا, تو ہم لوگ جب وہاں پہنچتے اسٹاپ پر اترتے, سبیل والی مسجد اور گرو مندر مشہور ہے, تو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی, ان کی رہائش بھی وہیں تھی. پہلے بالکل اب جو مڑنے لگتے ہیں یہاں سے جہانگی روڈ سے جاتے ہوئے, تو کونے میں جو فلیٹ ہیں پہلے وہاں رہائش پذیر تھے, بعد میں پٹیل پاڑا سے ذرا پہلے وہاں کوٹھی لے لی تھی تو پھر وہاں شفٹ ہو گئے تھے. تو اس زمانے میں جب یہاں آتے قریب تو حضرت مفتی صاحب کا بھی نکلنے کا تعلیم کے حساب سے وہی وقت تھا, اور ہم لوگ بھی اسی وقت پہنچتے تھے, آگے آگے مفتی صاحب ہوتے تھے, پیچھے پیچھے ہم ہوتے تھے. تو مفتی صاحب کا واقعہ ہے کہ ایک دن ایسے نکلے تو بڑے درویش خدا مست صفت انسان تھے, تو گرو مندر چوک پر سارا شہر کا ٹریفک شہر کے اس طرف آفسوں کا دفاتر کا جا رہا ہوتا ہے نا, بڑا رش ہوتا ہے. اب تو کئی روڈ بن گئے تو لوگ شہر فیصل تبھی نکل جاتے ہیں, لیکن اس دور میں سارا زیادہ تر ٹریفک اسی طرف سے جاتا تھا اور دباؤ سارا یہی ہوتا تھا گرو مندر کی چورنگی پر. اس زمانے میں چورنگی تھی, اب تو راستے دوسری طرح سے بنا دیے. تو ایک دن مفتی صاحب کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ لوگ ادھر سے آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں, سارے کوئی دفتر, کوئی مل, کوئی فیکٹری, کوئی مزدوری, کسی بھی چیز کے لیے سب جا رہے ہیں, ایک رش ہے. تو مفتی صاحب دیکھتے رہے, پھر دیکھ کے فرمان لگے کہ سب کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں. ایسے ہی اپنے طور پہ بول رہے ہیں کہ کائیں کے لیے محنت ہو رہی ہے, یہ سب نکلے صبح سویرے تو کہاں جا رہے ہیں, کس لیے جا رہے ہیں, کس کام کے لیے جا رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر یہ فرما کے پھر فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ سب محنت گارے اور مٹی کی ہو رہی ہے, محنت سب مٹی پر اور گارے پر ہو رہی ہے. اگر یہی محنت اور یہی لگن اور یہی ذوق و شوق, یہی دوڑ بھاگ اگر اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کے دین کے لیے ہو رہی ہوتی تو یہ سارے کے سارے کس عیش و عشرت میں, کس سکون میں, کس قرار میں ہوتے. لیکن محنت ساری دنیا کے لیے ہے تو سارے دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں, تو دوڑتے ہی رہیں گے. سکون اور راحت جس چیز میں ہے اس طرف نہیں آ رہے تو یہ دوڑیں لگتی ہی رہیں گی. تو بات یہی ہے کہ یہ ساری دنیا جو ہے اصل میں یہ مٹی ہے, خاک ہے, ہر چیز آخر میں خاک میں مل کے خاک ہو جاتی ہے. درخت ہیں, ہریالی ہے, پھلواری ہے اور اس طریقے سے دیگر چیزیں ہیں. ایک وقت بڑی شان و شوکت سے اس چیز کو ہم سجاتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں چیز ہے, بڑے اہتمام سے اس پہ رقم صرف کی اور رقم صرف کرنے کے بعد بڑا ڈیکوریٹ کیا, سجایا بنایا, اور کچھ وقت کے بعد اس سے دل بھی بھر جاتا ہے اور وہ چیز بھی جواب دے جاتی ہے, پھر وہ بری لگنے لگتی ہے, اس کو فارغ کر دیتے ہیں. وہ فارغ ہو کے ادھر ادھر کوڑ کباڑ بن بنا کے فارغ ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. جیسے حج کے موقع پر اکثر یہ چیز ہوتی تھی کہ ہم جب حج کی فراغت کے سلسلے ہو جاتے تھے, واپس پلٹ رہے ہوتے تھے, تو اختتامی دنوں میں دیکھنے میں آتا تھا کہ جناب پورے جو ہے منا کے میدان میں بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, جوس کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں اور ایک سے ایک چیزیں جو ہے وہ ساری پڑی ہیں. بہت سے لوگ چھتریاں لی تھیں دھوپ کے لیے, وہ پھینک دیں, ویل چیئر پھینک دیں, اس طرح ساز و سامان پڑے ہوئے ہیں, کچرا بنے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ دکھاتے تھے کہ دیکھو دنیا اور دنیا کی حقیقت یہ ہے, یہی پیکٹ جو ہے بڑے خوبصورت, بڑے قیمتی انداز میں تیار ہوئے, کوئی پانی کے پیکٹ, کہیں جوس کے پیکٹ, کہیں کوئی چیز, کہیں کوئی چیز, کمپنیوں نے بڑے اہتمام سے تیار کیے, تیار کر کے اور کہاں سے کہاں سنبھال سنبھال کے ان کو لایا گیا, کمپنیوں میں شفٹ در شفٹ ہوتے گئے اور پارسل در پارسل ہوتے گئے, اور آخر میں اینڈ کیا ہے کہ آدمی نے اپنی ضرورت پوری کی اور دنیا کو اٹھا کے پھینک دیا, اور وہ کچرا بنی ہوئی ہے, پیروں میں آ رہی ہے, لوگ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے, سب کچرا بن گیا. تو پوری دنیا کی اصل حقیقت یہی ہے کہ ساری کی ساری اسی طرح سے کچرا ہے اور سب ردی ہے, سب مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو بھی وقت اور جو بھی ایام اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنائے ہیں, ان بابرکت ایام میں, بابرکت زمانوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد, اللہ کا ذکر, یہ سب سے قیمتی اثاثہ اور قیمتی سرمایہ ہے. جو کام انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے کرا سکتا ہے, کروا لیتا ہے, اور اوراد و وظائف کے ذریعے کرا لیتا ہے, نماز پڑھ کے کرا لیتا ہے, اور نماز پڑھ کے جو قرار اور جو سکون اور سرور انسان حاصل کر لیتا ہے, وہ انسان کو دنیا بھر کی تمام کی تمام جو ہے آسائشیں اکٹھی کر کے اور دنیا بھر کے سیر و سیاحت کر کے بھی حاصل ہونا مشکل ہوتی ہے. کتنے لوگوں کے واقعات ہیں کہ دنیا میں وہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں. پڑوسی ملک جو ہندو ملک ہے, وہاں کے بڑے نامور اداکاروں میں سے سب سے ٹاپ پر جو ہیں, ان کا ایک کلپ جو ہے نیٹ پہ چلتا رہتا ہے, جس میں انہوں نے سکون کے بارے میں کہا کہ میں سکون کی تلاش میں تھا اور بے سکونی تھی, بے سکونی ختم نہیں ہوتی تھی, دل میں بے چینی اور بے قراری اور بے سکونی, اطمینان نہیں ملتا تھا, تو سکون کی تلاش تھی. اسی تلاش تلاش میں کسی سے ملاقات ہوئی, ان سے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ آپ اگر سکون چاہتے ہیں تو قرآن کریم پڑھیں, قرآن کریم کا مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں قرآن کریم کی. تو کہنے لگے میں نے اس کی اسٹڈی شروع کی, مطالعہ شروع کیا, تو اب مجھے سکون ہی سکون ہے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے. تو خود بھی مشورہ دے رہے تھے سب کو کہ بھائی جس کو بھی سکون کی تلاش ہو تو وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے. تو وہ اس قدر نامور مشہور معروف شخصیت ہیں کہ ایک مرتبہ برطانیہ کے وزیر اعظم جو تھے ٹونی بلیئر, ایک موقع پر کوئی ایوارڈ وغیرہ لوگوں کو جاری کرنے تھے انٹرنیشنل سطح پہ, تو مہمان خصوصی کے طور پر ان کو جو ہے انڈیا سے بلایا گیا تھا ان کے ہاتھ سے انعام دلوانے کے لیے. تو انہوں نے اپنے بیان میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں جو ہے تقریر کروں تو میری تقریر کو یہ سنیں گے مشکل سے 5 کروڑ افراد سن لیں گے, اور اگر یہ کریں گے تو 5 ارب انسان ان کو جو ہے نا فوراً سننے کو تیار ہو جائیں گے. تو ان میں اور مجھ میں اتنا بڑا فرق ہے. تو دنیا ہے, دنیا شہرت کے پیچھے بھاگ رہی ہے, یہ بھی عجیب دنیا ہے کہ جہاں ایک طرف دنیا کی یہ حقیقت ہے, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر ذرا غور و خوص کریں اور گہرائی کی نظر سے دیکھیں کہ بھائی ان کی صرف اداکاری میں ہم فدا ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر مر مٹ رہے ہیں, تو کیوں, انہوں نے کیا دیا ہے, انہوں نے کون سا ایسا کمال کیا کہ جو نا ہم ان پر فدا ہیں ہر طرح سے کہ جناب جو ہے بس ان پر مر مٹنا چاہتے ہیں, ان کی ملاقاتوں میں فخر, ان کی ذرا تصویروں میں فخر. تو ذرا انسان غور کرے کہ بھائی اس میں حاصل کیا ہے, تو پتہ چلے گا کہ 0/0 حاصل ہے, یعنی لا حاصل ہے, لیکن بس دنیا شہرت کے پیچھے بھاگ رہی ہے, شہرت کے پیچھے. جبکہ آج کے دور میں کتنے بڑے بڑے تجربات آ رہے ہیں سامنے کہ ہمارے علاقوں میں کتنے لوگ زندگیاں اپنی اس شہرت کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہاں سے چھوڑ کے اس طرف آ رہے ہیں. جیسے ایک بیان شاہد آفریدی کا کچھ سال پہلے سن رہا تھا, تو وہ کہنے لگے کہ جو لوگ اکثر مجھے کہتے تھے بھائی آؤ دین کی طرف آؤ, دین کی دعوت کی طرف آؤ, اس میں لگو, یہاں پہ تمہیں سب کچھ ملے گا. تو کہتے ہیں میں سوچتا یار یہاں کیا ملے گا, تقریر بیان ہو رہا ہے بس یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور کیا ملنا ہے, کون سی عزت کون سی شہرت اس میں کیا ملنا ملانا, میری تو شہرت ایسی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے شہرت کی, مجھے کیا ضرورت ہے عزت کی, جس طرف نکل جائے شہرت ہی شہرت, عزت ہی عزت, تو مجھے ایسی چیزوں کی کیا ضرورت ہے, میں کیوں اس طرح کی چیزیں کروں. میں نے جو مجھے کہتے تھے نا دل ہی دل میں یہ سوچتا تھا. تو اسی دوران جو ہے ہوتے ہوتے کسی نے قابو پا لیا, اور قابو پا کے جو ہے ان کو نکال لیا, پہلے پہل جو ہے حیدرآباد لے گئے, وہاں سے جو ہے دل بل وہ ہوا, بہانہ کر کے بھاگ کے آ گئے, پھر چلے گئے, اس طرح کرتے کرتے لگ گئے. تو پھر لگنے کے بعد جو ہے نا جب حقیقی سکون میسر آیا تو پھر کہنے لگے کہ جو ہے نا پھر پتہ چلا کہ یار حقیقی شہرت اور عزت اور حقیقی راحت اور سکون تو دین ہی میں, اور دین کی خدمت میں ہے اور اللہ کی یاد میں ہے, تو پھر اس طرف لگ گئے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے سبق آموز ہیں کہ ایک انسان اپنی اس دنیا میں آخرت کو سنوار لے, الدنیا مزرات الآخرہ. تو شعبان کا مہینہ بھی, رمضان کا مہینہ بھی لوٹ سمیٹنے کا اور آخرت کو خوب آباد کرنے کا زبردست موسم ہوتا ہے. تو یہ عبادات کے موسم اور عبادات کے زمانے ہیں. رمضان المبارک عبادات کے لیے اہم ترین مہینہ بنایا گیا ہے کہ دن میں صیام اور رات میں قیام, اللہ کا کلام انسان جو ہے پڑھتا ہے سنتا ہے, پوری پوری جو ہے قیام میں کھڑے رہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے. بقول حضرت والا عارف اللہ ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں رات کے وقت خصوصیت سے 40 سجدے مزید جو ہے قرب کے عطا فرما دیتے ہیں. تراویح پڑھی, ایک تو اس میں قرآن سن رہے ہیں, اور پھر 40 سجدے بھی میسر آ رہے ہیں. عام دنوں میں کوئی آدمی, ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, مشکل سے کبھی شاید جوش آئے اور زندگی میں رمضان کے علاوہ کبھی کسی نے 20 رکعت نوافل نہیں پڑھی ہوں گی. جو نمازوں کے ساتھ نوافل اور سنت ہیں وہاں ڈنڈی ماری ہوئی ہے, نمازیں فارغ کر کے رکھی ہوئی ہیں لپیٹ کے, تو 20 رکعت اکٹھی کون پڑھے گا؟ جنید بغدادی تو ہے نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی تو ہے نہیں, تو کیوں پڑھے اور کائیں کے لیے پڑھے؟ وہاں مطلب پڑ جائے کبھی تو پھر مسئلہ ہوتا ہے الگ, لیکن عموماً نہیں پڑھتا آدمی. لیکن رمضان میں جب آدمی نے اپنا ذہن بنا لیا, سب کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لیا, تو 20 رکعت دیکھتے دیکھتے پڑھ لیتا اور پورا مہینہ گزر جاتا ہے. تو ویسے بھی تراویح کا بھی اور روزے کا بھی معمول پکا رہنا چاہیے, اور اپنی نئی نسل کو بھی اس کا عادی بنانا چاہیے. پہلے والی نسلیں جو تھیں, یعنی اب ہم جو اس وقت ادھیڑ عمر میں آ گئے, اب یا جوانی ڈھل رہی ہے یا بڑھاپے کی طرف آ گئے, تو بڑوں نے بڑی پکی جو نا تربیت کی تھی نمازوں میں اور روزوں میں, ان چیزوں میں پکا کر دیا تھا. تو اب وہ آدمی مرتے مرتے مر جاتا ہے لیکن ان معمولات سے ہٹتا نہیں ہے, اللہ یہ کہ کوئی شرعی عذر آ جائے, بیماری آ جائے, کوئی مجبوری آ جائے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ اس بیماری میں بھی تڑپتا ہے, پڑکتا ہے کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر سک رہا, میں یہ روزہ کیوں نہیں رکھ پا رہا, میں تراویح کیوں نہیں پڑھ پا رہا. تو اس کو بڑا قلق اور بڑا جو ہے افسوس ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, انسان اس چیز کا عادی جب ہو جاتا ہے, عادی ہونے کے بعد اس کو اس کا چسکا بھی لگ جاتا ہے, اس کی حقیقت بھی پتہ چل جاتی ہے. ایک بڑے بزرگ اپنے گزرے ہیں, سال دو سال پہلے وصال فرمایا ہے, 93-94 یا 95 سال کتنی عمر ماشاء اللہ پائی, 100 سے کچھ کم, اور بڑی خدمات انجام دی اور بڑی جو ہے کتابیں لکھی انہوں نے بھی, ان کے بھائی نے بھی, خود حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب اور ان کے بھائی صوفی عبدالحمید صاحب سواتی, تو یہ بڑے امت کے جو ہے اکابرین میں سے ہیں, بڑی خدمات ہیں. تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب میرے خیال سے شب برات کا روزہ تھا تو بڑے غمگین تھے, بڑے پریشان تھے, تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وہ کچھ اداس لگ رہے ہیں, افسردہ لگ رہے ہیں, طبیعت ناساز تھی, تو فرمانے لگے کہ آج جو ہے زندگی کے 93 سال پورے ہو رہے ہیں, تو جب سے ہوش سنبھالا تھا اس وقت سے آج تک کبھی جو ہے میں نے یہ روزہ شب برات کا ترک نہیں کیا تھا. شب برات کا تھا یا ایام 20 کے جو 3 روزے ہوتے ہیں, وہ تھے نفلی روزہ تھا, تو فرمانے لگے لیکن اس قدر مجبور ہو گیا بیماری ایسی کہ روزہ نہیں رکھ پایا, تو اس لیے آج طبیعت افسردہ ہے, اداس ہے. تو ایسے جو ہے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ زندگیاں تمام ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں بڑا فخر ہوتا ہے. حدیث قدسی کا مضمون و مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو امت کے ایسے افراد ہیں, مرد ہیں اور عورتیں ہیں, کہ جن کی زندگیاں اسلام میں گزری, اسلام میں گزرتے گزرتے جوان ہوئے, جوان ہو کے پھر اڈھیڑ ہو گئے, اڈھیڑ ہو کے پھر ادھیڑ ہو گئے, یعنی بالکل ہی ادھڑ گئے, بوڑھے ہو گئے, اور بوڑھے ہونے کے بعد بال سفید اور جناب ہر چیز سفید ہو گئی, بھویں بھی سفید ہو گئیں, جسم کا رواں رواں سفید ہو گیا, دانت جو تھے وہ دانے سے پہلے خود ہی رخصت ہو گئے, ساتھ چھوڑ گئے پہلے سے پہلے, بینائی بھی جو ہے وہ کمزور ہو گئی, موٹے موٹے چشمے لگانے پڑ گئے, تو یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب جب وہ دنیا سے خود رخصت ہوتے ہیں تو قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے بندوں اور بندیوں سے, ان کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اسلام میں پوری کر کے اپنے بال سفید کر لیے, اپنے بال پکا لیے, بال سفید کر لیے, تو فرماتے ہیں ویسے بندوں اور بندیوں کے لیے میں میزان لگاؤں اور ان کے حساب کتاب قائم کروں, مجھے ایسے بندوں سے حیا آتی ہے تو میں ایسے بندوں کے لیے میزان قائم نہیں کروں گا. آج جو ہے ایسے بندے اور بندیاں سیدھے جائیں جنت میں, اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وہ بزرگ کا واقعہ ہے جو ابا جی بھی بہت سناتے تھے, محدث تھے بڑے, تو اپنی سند کے ساتھ انہوں نے یہ حدیث محفوظ رکھی کہ جس میں فرمایا تھا کہ یہ سفید بالوں کی لاج رکھنے کا اور اللہ تعالیٰ کے بخشش کا, تو ان کو یہ یاس امید تھی کہ بال میرے جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشش کا معاملہ فرمائیں گے, مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے, اور یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا تھا کہ اگر بالوں میں سفیدی نہ آئے اور انتقال ہو جائے تو سفید افید کچھ لگا دینا, سفید کر دینا. تو بہرحال جب وصال ہو گیا, وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او بڈھے کیا لے کر آیا ہے, کیا کر رہا ہے, تو بڑے اس سے اللہ تعالیٰ نے جلال سے فرمایا او بڈھے او بوڑھے, اس طرح سے کر کے سامنے کھڑے تھے محدث تھے, تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں تو سر جھکائے کھڑے ہیں دس بستہ, فرمانے لگے کہ جو میں نے سنا تھا اس کے برعکس معاملہ ہو رہا ہے, جیسا میں سن کر آیا تھا اور جیسا میں نے پڑھا تھا اور جو حدیث میرے سامنے آئی تھی تو اس کے برعکس معاملہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ علام الغیوب نے پوچھا کیا معاملہ ہو رہا ہے, کہا جیسا سنا تھا نا ویسا نہیں پایا آپ کو, کیا سنا تھا, تو اپنی سند بیان کی کہ بھی میرے استاد نے یہ بات بیان کی تھی اور ان کے استاد فلاں نے یہ, ان کے استاد فلاں صحابی انہوں نے یہ, اور ان صحابی سے حضور نے یہ بیان کیا تھا, تو کہ جس میں بوڑھوں کے سفید بالوں کی لاج کا مسئلہ اور ان کے ساتھ نرمی کا مسئلہ, بخشش کا مسئلہ تو اسی طرح کا مفہوم ہے, تو وہ چیز نہیں پائی. آپ تو بڑے سخت انداز سے بات کر رہے ہیں, بڑے کڑک انداز سے ایسی ڈائریکٹ بول رہے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا معاملہ برعکس نظر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسکرائے مسکرائے, چونکہ مقصد یہی تھا تاکہ ذرا اس بات سے تھوڑی دل جوئی بھی ہو جائے, ان کی تفریح بھی ہو جائے, اور پھر اس کے بعد جب معاملہ آئے گا تو خوش ہو جائیں گے, کچھ بندہ مقصد تھا. تو فرمانے لگے کہ کیا سنا تھا, تو یہ جب یہ حدیث بیان کر دی فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کہ ان کا نام لیا, پھر ان کے استاد کا, اس طرح پوری سند اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمائی, اور بیان فرما کے کہا کہ ہاں میرے نبی نے ان سے یہ بیان کیا تھا, اور ان سے جبریل امین نے, اور جبریل امین سے میں نے یہ کہا تھا, تو یہی معاملہ ہے. اس کے بعد پھر بخشش فرما دی. اور یہ بھی واقعہ ہے باقاعدہ, ایک شخص نے نصیحت کر دی تھی کہ بھائی مرنے کے بعد میرے بال تو بھی کالے ہیں، مر جاؤں تو اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی کہ میرے بالوں پر آٹا وغیرہ کو سفیدی سے مل دینا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی نسبت سے بخش دیں، تو اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک کو اسی پہ ترس آیا، پیار آیا، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. تو سفید بال بھی مومن کا حضور نے فرمایا نور ہے، سفید بال نور ہے، ہر بلا دور ہے، تو مومن کا نور ہے. باقی جب تک احتیاط کا زمانہ ہو، احتیاط کا موسم ہو، تو بیگمات بھی اور بیگمات کی جو ہے سرتاج بھی سب بالوں پر ہیئر کلر وغیرہ استعمال کرتے رہیں. ہاں جب دونوں جوڑ برابر کی ہو جائے، اب دونوں کو زیادہ خاص ضرورت نہ رہے، پھر جو ہے کلر ولر کی چھٹی کر دیں، پھر معاملات سیٹ ہیں. لیکن جب تک جوانی کے آثار ہیں تو اس وقت تک جو ہے احتیاط ہی اچھی ہے. بزرگوں نے آج کے دور میں خاص طور پہ یہی بتایا ہے کہ تاکہ ایک دوسرے کی دل جوئی کے سامان ہوتے رہیں اور یہ معاملہ صحیح چلتا رہے. وہ غالب کا شعر ہے نا، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، وہ ہاتھوں میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے جو بھی ساغر و مینا میرے آگے. ہمارے ایک دوست ہیں منسٹر صاحب، دو چار دن پہلے ہم لوگ بیٹھک لگائے ہوئے تھے تو آپس میں خوش گپیاں چل رہی تھیں، تو وہ کچھ مسائل جو ہیں کنیزوں سے متعلق بات پوچھ رہے تھے، سوالات جوابات ہو رہے تھے. بہت ماشاءاللہ زبردست شخصیت ہیں، پورے پاکستان کے تمام کے تمام سیاسی دنیا کے اور مذہبی دنیا کے سب سے تعلقات ہیں ان کے اور سب سے رابطے ماشاءاللہ بہت وسیع پیمانے پر. تو جب کبھی دل ہلکا کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ بیٹھک لگاتے ہیں، ہنسی مذاق خوش گپیاں ہوتی ہیں، کھانے پینے ہوتے ہیں، کبھی باہر کبھی اپنے بیٹھک میں تو بیٹھے تھے ایسے ہی، تو یہ معاملات اور معلومات چلتی رہی. تو کنیزوں کے معاملے میں معلومات لیتے رہے، مسئلے مسائل شریف بھی ہوتے رہے، اور آج کے دور کے حساب سے بھی بات ہو رہی تھی. تو پھر بات وہ یہی کہنے لگے کہ اب تو جو ہے صورتحال ایسی ہو گئی ہے، ہم لوگ جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں تو اس وقت تو یہ ہوگا کہ نہ ہاتھوں میں دم ہوگا نہ آنکھوں میں دم ہوگا، تو اشارے بھی نہیں ہو سکیں گے. تب تو معاملات ایسے لگ رہے ہیں کہ کنیزہ ونیزہ آنے میں اب تو بات دیر ہو گئی، تاخیر کر دی کنیزوں نے آنے میں، تو اب تو ہم لوگ جو ہے ہوئے تک پہنچ جائیں گے. کہا بات تو صحیح ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سلسلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان لگا رہے، اللہ تعالیٰ خود مزید اضافی ہونا شروع ہو جائے اور رمضان میں تاکہ اور زیادہ اہتمام بڑھ جائے. جب ابھی سے ذہن بنا کے پورے لگ جائیں گے اور اہتمام بڑھا لیں گے تو انشاءاللہ ہنستے کھیلتے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ یہ ایام بھی بھرپور طریقے سے جب گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ خوب خوب نوازشات سے نواز دیں گے. تکبیر اولیٰ اس کے بڑے فضیلتیں ہیں, 40 دن اگر کوئی اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفاق سے بھی بری کر دیا جاتا ہے اور آگ سے اور جہنم سے بھی بری کر دیا جاتا ہے. تو یہ موقع بڑا اچھا ہوتا ہے, رمضان سے پہلے سے معمول شروع کر دیں, رمضان کا پورا مہینہ اس میں پورا ہو جائے ٹھیک, نیز عید کے بعد تک تکبیر اولیٰ پوری ہو جائے تو اس بہانے یہ بھی سعادتیں مل جاتی ہیں. اور صف اول بھی بڑی اہتمام کی چیز ہے. نمازوں میں بھی جمعے کے دن بھی فرمایا کہ جو امام سے جتنا قریب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی اتنا ہی قریب ہوتا ہے اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی قریب ہوگا جتنا وہ امام سے قریب ہوتا ہے. اور صف اول والے جو ہوں گے, صف اول میں نماز پڑھنے والے, جنت میں عرش کے گرد صفے بنے گی. جس طرح بیت اللہ کے گرد چاروں طرف صفے بنتی ہیں تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے گرد اسی طرح صفے بنا کریں گی جنت میں, چاروں طرف سے جنت ہی اکٹھے ہوا کریں گے. تو جو صف اول میں نماز پڑھنے والے ہیں وہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے گرد پہلی صف میں ہوا کریں گے. اللہ ہمیں بھی پہلی صف والا کر دے تو زندگی اسی میں گزر جائے, پہلی صف میں ہی نمازیں پڑھتے پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائیں. تو پہلی صف کا بھی بڑا خاص اہتمام رکھنا, یہ بڑا زبردست اس کا بھی فائدہ بھی ہے, فضیلت بھی ہے. اسی طرح سے جو ہے تسبیحات میں درود شریف کا بھی, کلمہ طیبہ کا, اور اسی طرح استغفار, اور اسی طرح دیگر جو ہے کلمہ کلام, چوتھا کلمہ, تیسرا کلمہ, اور 6 کلمے, ایمان مجمل, ایمان مفصل, ان چیزوں کو بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب جب خیال آئے آدمی فوراً نقد نقد پڑھتا رہے. چلتے پھرتے کی اگر ہم نے عادت بنا لی دعائیں مانگنے اور ذکر اذکار کرنے کی, یہ بہت اعلیٰ کوالٹی ہے. چلتے پھرتے یعنی آدمی جہاں پر کہیں پر بھی ہے کوئی نہ کوئی ذکر کر لیا, درود شریف پڑھ لیا, قرآن کریم کی صورتیں یاد ہے وہ پڑھ لیں اور دعائیں مانگ لیں, جیسا موقع ہے اپنے لیے دوسروں کے لیے ساتھ کے ساتھ دعا نقد نقد اللہ تعالیٰ سے کر دی. چلتے پھرتے ہر دعا میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے, عام چلتے پھرتے اس میں یا لیٹے ہوئے آدمی ویسے ہی دعا مانگ لیتا ہے, وہ بھی دعا ہے اور دعا صلاح المؤمنین مؤمن کا وہ حصہ ہے. تو جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے تو حضور نے فرمایا اس کو بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا, کیونکہ بہت آسانی ہے, ہم لوگوں کی زبانیں کام کر رہی ہیں, صحتیں کام کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا دربار کھلا ہے, اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہے, نیکوکاروں کے لیے بھی لگا ہے, گناہ گاروں کے لیے بھی لگا ہے. اور ہم میں سے تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نیکوکاروں کی فہرست میں کیسے لا سکتا ہے, سب پردے ڈلے ہوئے. تو بڑے بڑے لوگ بھی, عام ولی تو چھوڑ دیں, صحابہ جیسی ہستیاں, انبیاء جیسی ہستیاں, انبیاء کرام معصوم ہیں, وہ بھی اللہ کے دربار میں روتے رہتے تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے. صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارتیں دنیا میں مل گئیں, رضا کے پروانے دنیا میں مل گئے, وہ بھی روتے رہتے تھے اللہ کے دربار میں. تو نیکوکاروں کے لیے بھی لگا ہے, گناہ گاروں کے لیے بھی لگا ہے. تو جو گناہ گار اللہ تعالیٰ کے دربار میں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے اور لیٹے ہوئے اس ہر حال میں لگا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں قرآن کریم میں خاص طور پر ذکر ہے نا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض, کہ زمین اور آسمان کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانتے ہیں, اس کے نظام کو دیکھ کر نظام چلانے والے تک پہنچ جاتے ہیں. تو ویسے بھی انسان قیاس کرنے میں بڑا ماہر ہوتا ہے, تو قیاس کرنے کی مہارت کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے استعمال کریں تو بہت فائدہ مند ہوگا. آدمی جو ہے کسی چھوٹی سی چیز کو دیکھ کے قیاس کر کے معاملات بہت گہرائی تک لے جاتا ہے. شیطان اگر کہیں خدا نخواستہ غلط چیز پہ نظر ڈلواتا ہے یا غلط چیز کی طرف سوچ ڈالتا ہے تو انسان وہاں سے چل کے بہت دور تک نکل جاتا ہے, جبکہ اس کا کچھ حاصل بھی نہیں, وصول بھی نہیں, لیکن آدمی کہیں سے کہیں پہنچتا ہے. تو قیاس کی جو کیفیت ہے انسان کے اندر یہ بہت زبردست ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر وہ اب نظام کو دیکھ کر نظام کے چلانے والے تک رسائی حاصل کرتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ پاک نے انہی کا ذکر کیا کہ زمین اور آسمان دن اور رات کے اس نظام کو دیکھ کر جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, ہر حال میں. حیات الصحابہ میں ہے کہ گزشتہ امتوں میں جو اس امت کی پہچان بتائے گی, نشانیاں بتائیں گی, تو یہ بھی انہیں بتایا گیا کہ وہ امت ایسی ہوگی کہ جب وہ بلندی پر چڑھے گی تو اس وقت اللہ کی بڑائی اور تکبیر بیان کرے گی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی بیان کرے گی. اور جب بلندی سے نیچے کی طرف پستی کی طرف اتر رہی ہوگی تو اللہ کی تسبیح بیان کرے گی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم میں سے محل میں اکثر اس کا اہتمام کرتے ہیں, ماشاء اللہ ہے نا, اہتمام ہے, سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں, بلندی پہ چڑھتے ہیں, پل پہ چڑھتے ہیں, گاڑی پہ چڑھتے ہیں. اور میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبروں کو نور سے پر فرمائے, ابا جی امی جی کی قبروں کو اور ان کی قبریں ٹھنڈی فرمائے, ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرمائے ان کی زیارت سے اور ہمارے قلب کو مسرور فرمائے. فرماتے تھے چھوٹے چھوٹے چلتے پھرتے نا, وہ بھی کچھ نہ کچھ باتیں تعلیم کر فرماتے رہتے تھے, تو کئی موقعوں پہ فرمایا کہ میں تو اگر کوئی ایک یا دو سیڑھی بھی چڑھنی ہو اس پہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کر لیتا ہوں, اور اللہ اکبر کم از کم تین مرتبہ پڑھ لیتا ہوں, جو سیڑھیاں ہیں وہ تو اترتے ہوئے بھی پڑھ لیتا ہوں. اسی طرح فرماتے کہ پل پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور سبحان اللہ سے پڑھتے ہیں تو میں پورا تیسرا کلمہ ہی پڑھ لیتا ہوں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آج وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے پڑھائے ہوئے سبق, ان کے یاد کرائے ہوئے سبق. کوئی موقع نہیں ہوتا کہ جب اپنے رب کو یاد کر رہے ہوں تو ان حضرات کو ان کی رہبری اور رہنمائی اور استاد شاگرد کے رشتے, شیخ اور مرید کے رشتے سامنے نہ ہوں, تو ہر جگہ خود بہت ایسا لگتا ہے جیسے یہ چیز ابھی بتائی جا رہی ہے اور کرائی جا رہی ہے. تو یہ سب فیضان ہوتے ہیں, فیض ہوتے ہیں کہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ سیکھنا پھر جب وقت آتے ہیں تو وہ وقت پر وہ کام ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ نوعیتیں چلتی رہتی ہیں, جیسا کہ اپنی مثال سے صرف ایک دن پہلے جب ناگن چرنگی کے پل پر پہنچے, پل پہ وہ تذکرہ فرمانے لگے کہ سوراب روڈ کا جو پل ہے یہاں سے جاتے ہوئے جب فیڈل بے ایریا یوسف پلازہ کی طرف مڑنے کے لیے انڈر پاس سے گزرتے ہیں تو اب تو اس میں لائٹ کبھی کبھی جلی بھی نظر آتی ہے, اس زمانے میں لائٹ زیادہ نظر نہیں آتی تھی, اندھیرا ہوتا تھا. تو تعلیم کے طور پر فرمانے لگے, تذکرہ فرمانے لگے. میں اور ابا جی دونوں ایک تقریب سے آ رہے تھے 24 گھنٹے پہلے, اور یہ ان کی زندگی کا اختتامی تقریب کا سلسلہ تھا, کسی جگہ جانے کا سلسلہ تھا, جمعے کا دن تھا. تو اور ان کی زندگی کا رات کا اختتامی کھانا تھا, جس کھانے کو میں نے ان کے ساتھ اس طرح شیئر ہوا کہ میں نے نکال دی بریانی, پھر انہوں نے اس میں سے ایک بوٹی میں نے بڑی اچھی نرم سی ان کے حساب سے نکالی تھی, تو ابا جی نے وہ بوٹی بھی بڑی زبردست کھاتے رہے, پھر موقع پا کے اٹھائی اور میری پلیٹ میں ڈال دی. تو اس طرح آخری کھانے میں ان کے میں شریک رہا, انہوں نے مجھے مطلب شیئر کیا اپنا کھانا, اور پھر بقیہ جو تھا میٹھا اور وہ جو صاحب خانہ تھے سارے دوست احباب جو بہت زیادہ خدمت کرتے تھے تو ان کو پیش کر دیا. تو بہرحال فرمانے لگے کہ جب اس پل سے انڈر پاس سے گزرتا ہوں تو قبر کا اندھیرا یاد آتا ہے, قبر کے زمانے یاد آتے. ٹھہر ٹھہر کے آپ دیدہ ہو کے بات فرما رہے تھے کیونکہ آخری زمانے میں رقیق القلب تو تھے ہی, اس زمانے میں بات کرتے تو ہر بات پہ رونے لگتے تھے, تو ٹھہر ٹھہر کے فرما رہے تھے کہ قبر کی تاریکی کی بڑی فکر رہتی ہے اور قبر کی تاریکوں میں بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. تو جب بھی میں ناگن چرنگی کے پل پہ پہنچتا ہوں اور وہاں سے اترتے ہوئے وہ راستہ طے کرتا ہوں کلیانا ہال تک, کلیانا چوک تک, تو جب بھی اور جب سوراب روڈ سے گزرتا ہوں جب بھی خصوصیت سے یاد آتے ہیں, اور جب پلوں پہ چڑھتے ہیں تو ان کی یہ دعوت اور ان کا سبق یاد آتا ہے کہ تیسرا کلمہ پورا پڑھ لیتا ہوں. تو یہی چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ پچھلی امتوں کو ہماری پہچان بتائی جا رہی ہے, نشانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ امت ایسی ہوگی کہ بلندی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہے گی اور پستی پہ اترتے ہوئے سبحان اللہ کہے گی. جب میں یہ تسبیح اور تکبیر کا معاملہ پڑھتا ہوں تو جہاں یہ باتیں یاد آتی ہیں اپنے استادوں اور بزرگوں کی, اپنے والدین کی, تو ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی حضور کی یاد آتی ہیں
کہ وہ بے شمبیا شکر الحمدللہ کہ اس میں اللہ پاک نے ہمیں بھی شامل کیا کہ ہمیں اس چیز کی توفیق مل رہی ہے کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اہمیت کی بات ہے. جب ہی پچھلی امتوں کو پہچان کے طور پہ بتایا کہ میری اس ابھی کی امت کا یہ اہتمام ہوگا تو ہم اپنے رب کی بڑی بڑائی بیان کیا کر, اپنے رب کی کبریائی بیان کیا کر, تسبیح بہت بیان کیا کر. اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی امت بہت پیاری ہے اور امت کی تکبیرات اور امت کی تسبیحات اور امت کی عبادت اللہ کو بہت محبوب ہے, اللہ کے حبیب کو بہت محبوب ہے. اللہ کے حبیب کے آنسو اور اللہ کے حبیب کی امت کے آنسو اللہ تعالیٰ کیا سارے عالم میں سب چیزیں ایک طرف اور ان کے آنسو کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کیا بہت زیادہ ہے. امت کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکلتا ہے. ابا جی یہ حدیث مبارکہ کا مضمون بھی بہت بیان فرماتے تھے کہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھوں سے اللہ کی یاد میں اللہ کے خوف سے آنسو نکلا تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو جہنم میں جلنے نہیں دیں گے, وہ چہرہ جہنم پر حرام فرما دیں گے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں, تو ابا جی خود بھی اہتمام فرماتے, والدہ ماجدہ بھی سب کو بیانوں میں بھی تاکید فرماتے اور فرماتے کہ اس کو چہرے پر داڑھی پر فرماتے ہیں کہ مل لیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا سامان ہو جائے. تو یہ ساری باتیں ہم لوگوں کے لیے بڑی قیمتی ہیں, سرمایہ ہیں. ہم لوگ دنیا میں ہیں جس طرح وہ ہمارے بڑے ساتھ رہتے تھے سہتے تھے سارے ہمارے عزیز و اقارب, آج وہ دنیا سے جا چکے اور جس نے جو نیک اعمال کیے ان کا صلہ سامنے آ گیا, اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں سامنے آ گئیں. تو ایک دن انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا ان بڑوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بدولت, ان کے اسباق پر چلنے کی بدولت اللہ ہم لوگوں کو بھی انشاءاللہ کامیاب فرمائیں گے, رسوا نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک ایام میں مبارک گھڑیوں میں پاک و صاف فرما دے, اور اللہ تعالیٰ شعبان کی برکتیں بھی عطا فرما دے, رمضان المبارک میں پاک و صاف کر کے ہمیں داخل فرمائے, صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ زندگی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں رمضان عطا فرمائے, اور یہ رمضان بھی عطا فرمائے اور زندگی میں برکتیں دے کے بار بار نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہراً بھی باطناً بھی پاک فرمائے. دعا کر لیجئے, پھر جو ہے میں نماز انشاءاللہ وہیں جا کے پڑھا لوں گا. تنویر میاں اور ان کی والدہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, ساجد اقبال صاحب اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجہ عطا فرمائے, اور ابھی سیف اللہ صاحب کا نماز جنازہ پڑھا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامل مغفرت فرما کے بلند درجات عطا فرمائے, قبر کی منزل آسان فرمائے. ان کی قبر کی آج پہلی رات ہے, اللہ انہیں کامیاب و کامران فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا بولنا سننا سب قبول فرمائیے. یا الہ العالمین یا رب کریم ہمارے بڑوں کے یا اللہ فیض و برکات یا اللہ عام اور تام فرمائیے, ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا الہ العالمین ہمارے چھوٹے اور بڑے ہر عمل کو یا اللہ خوب سے خوب تر نکھار دیجئے, سنوار دیجئے, ہمیں زندگیوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے. جو معمولات ابھی ہم انجام نہیں دے رہے وہ بھی انجام دینے کی توفیق دیجئے. اور یا اللہ آپ جس طرح اپنے ایک مومن بندے نیکوکار بندوں کو پسند فرماتے ہیں اسی طرح ہمیں یا اللہ اپنا بندہ بنا لیجئے, اور اپنے حبیب کا جیسا امتی آپ دیکھنا پسند فرماتے ہیں ویسا امتی بنا دیجئے. اور یا الہ العالمین سارے اہل ایمان کو ویسا ہی بنا دیجئے, سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, سارے پریشان حالوں کی یا اللہ پریشانیاں ختم فرما دیجئے, ہر قسم کے حاجت مندوں کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے. بھائی مفتی رضوان الحق صاحب تشریف لے آئے کل گزشتہ رات, تو ابھی تک وغیرہ کا سفر کا سلسلہ ہم نے کہا آرام کر لیں, پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ بھی آئیں گے تشریف لائیں گے, تو اس لیے آج میں حاضر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی فیملی کو صحت دے سلامتی دے عافیت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی پھر بھی حاضریاں نصیب فرمائے, حج بھی اور عمروں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. یا اللہ ہم سب سے دین کا خوب کام لے لیجئے اور دین کے فیضان کے سلسلے یا اللہ کڑی در کڑی قیامت تک کی لڑیوں اور کڑیوں میں ہمارا بھی وافر حصہ لگوا دیجئے. اور یا رب کریم قبولیت کے معاملات سے نواز دیجئے ہم سب کو، ہم سب کی نسلوں کو قیامت تک کی، یا اللہ اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے. ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی یا اللہ اپنے دربار میں بڑا بنا کے قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں بھی، بڑی کوتاہیاں بھی، سب یا اللہ بالکل معاف فرما کے صاف فرما دیجئے. سارے معاملات یا اللہ اچھے سے اچھے فرما دیجئے. ہر قرض اور ہر فرض سے ہمیں، ہمارے متعلقین اور یا اللہ سارے اہل ایمان کو سبکدوش فرمائیے، اور یا اللہ زندگی کی برکتیں دیجئے، خوب خوب سلامتی کے ساتھ برکتوں والی خوب عمریں عطا فرمائیے، اور جب موت کا وقت ہو پاک صاف لے جائیے، ہر قرض اور ہر فرض سے بالکل سبکدوش لے کر جائیے، اور یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے اور شہادت کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز فرمائیے. یا الہ العالمین، رمضان مبارک کی برکات کے لیے یا اللہ ہمیں زندگیاں دیجئے، صحت دیجئے، اور رمضان کے یا اللہ عطا فرما کے اس کے سارے فضائل و برکات عطا فرمائیے. قرآن کریم کا پڑھنا سننا سب کو آسان فرمائیے، قبول فرمائیے، اور یا اللہ تراویح کے روزے کے معاملات بھی سب کے لیے آسان فرمائیے. بیماروں کو صحت دیجئے، اور یا اللہ ہر قسم کے مشقت والوں کو یا اللہ آسانی عطا فرمائیے، کرم فرمائیے، سب کو بہترین روزی روزگار عطا فرمائیے. یا اللہ ہر ایک کے حسب حال اس کی جو دعائیں ہیں، جو اس کی مرادیں ہیں، تمنائیں ہیں، جو مانگ رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانگ رہے اور ان کی ضرورتیں ہیں وہ سب یا اللہ آپ پوری فرما دیجئے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین، تنویر میاں کو بھی صحت دیجئے، ان کی والدہ کو بھی صحت عطا فرمائیے. سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.